سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع ما فلها حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن عماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميادان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات فرد محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قرآن مجید میں خداوند عالم نے بندوں سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تمہارے پاس ہماری جانب سے نور آیا اور کتاب مبین آئی ہے. قرآن مجید اور اہل بیت اطہار سے تمسک، قرآن و عطرت سے تمسک و وابستگی کا معیار، اس عنوان کے تحت ہماری اس سلسلے کی یہ آخری دو گفتگوؤں میں سے ایک ہے. ظاہر ہے کہ قرآن مجید نور ہے، اہل بیت اطہار کا ذکر نور ہے، قرآن ہدایت ہیں، اہل بیت وسیلہ ہدایت ہیں، قرآن آمر بالمعروف الناہی عن المنکر ہے، اور اہل بیت اطہار کا وجود اور ان کا کردار خود نیکی کی طرف دعوت اور برائی سے نہیں ہے. قرآن لاجواب ہے، اہل بیت اطہار کی ذوات مقدسہ بھی لاجواب ہیں، ان کا کردار بھی لاجواب ہے. قرآن کی عظمت کا محافظ اللہ ہے، عظمت اہل بیت کا محافظ اللہ ہے. قرآن مجید طہارت کا ذریعہ اور طہارت طلب اور طہارت عطا کرنے والا طاہر اور مطہر ہے، اور یہی کیفیت اہل بیت اطہار کے کردار اور ان کی ذوات مقدسہ کی ہے کہ وہ خود طاہر اور طہارت دینے والے ہیں. اور خصوصیت کے ساتھ یہ تاریخ اور یہ شب اس ذکر سے منسوب ہے جس میں زیارت پڑھتے ہوئے ہم کہتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ. اے ابا عبداللہ الحسین، آپ ایسا نور ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے پاکیزہ سلبوں سے منتقل فرمایا. جہاں مظلوم کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے، وہیں ان کرداروں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے کوفہ و شام کو فتح کر کے کربلا آ کر امام کو بتا دیا کہ ہم کوفہ و شام فتح کر کے آ گئے. کربلا تک ایک مرحلہ الگ تھا، کربلا کے بعد کا مرحلہ الگ ہے. کربلا کے بعد کا جو مرحلہ تھا، قید خانہ شام سے رہا ہونے کے بعد جو جناب زینب نے سید سجاد کو مشورے کے طور پر مطالبہ رکھا تھا یزید سے کہ ہمیں ایک ایسے مکان کی جگہ خالی کرائی جائے جہاں پہ ہم بیٹھ کر شہیدوں کا ماتم کریں، مولا حسین کی مصیبت کو بیان کریں۔ میں یہیں سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، اور آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کوئی بھی بیوی سے پوچھ سکتا تھا، پوچھ سکتا ہے آج بھی یہ سوال کسی بھی تاریخ کے اسکالر اور ریسرچ کرنے والے کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ بی بی آپ کو گریہ کرنا تھا، رونا تھا، تو اب تو رونے کی پابندی ہٹ گئی، گریے پر سختیاں نہیں ہونے والی، زندگی بھر رونے گریے کے لیے موقع تھا۔ ویسے دنیا داری اور دنیا کی ضرورتوں کے اعتبار سے دیکھیں تو بچے سہمے ہوئے تھے، جو بچے ہوئے بچے تھے، بیویاں گھبرائی ہوئی تھیں، صحیح لباس، پانی اور کھانے کا انتظام نہیں ہوا تھا، دنیا کی سہولتوں کی کوئی کیفیت ان کے پاس نہیں تھی، تو پہلے ذرہ ضرورتیں پوری ہو جاتیں، پھر زندگی پر رونا تھا، گریہ کرنا تھا۔ نہیں، بی بی نے اعلان کیا، پہلا مشن میرا یہ ہے کہ دنیا نے اگر غدیر کو بھلایا تھا تو میں کربلا کو بھولنے نہیں دوں گی۔ یہ مجلس عزائے امام حسین کا باقاعدہ انعقاد، قید خانہ شام سے رہائی کے بعد اپنے اندر دسوں اور سینکڑوں پیغام رکھتا ہے، جیسا یہ کہ یہ امام حسین کی جیت کا اعلان ہے، ظالم کے گھر میں مجلس کا برپا کر دینا، عجیب بات ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کربلا تک، کسی بزرگ سے بہت پہلے ہم نے کبھی سنا تھا، ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا، یہ عزاداری امام حسین، یوں تو اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، جتنی تاریخ کائنات، ذکر امام حسین جناب آدم کے زمانے سے رہا، ہر نبی کے زمانے میں رہا، لیکن جو باقاعدہ شہادت کے بعد کی عزاداری ہے وہ شام سے رہائی کے پیغام کے ساتھ، یہ وہ کربلا کا دوسرا مرحلہ، یا کہیں تیسرا مرحلہ، کربلا کا ایک مرحلہ عصر عاشور تک، دوسرا مرحلہ قید خانہ شام سے رہا ہونے تک، تیسرا مرحلہ قید خانہ شام سے رہا ہونے کے بعد سے لے کر کب تک؟ روز قیامت تک۔ یہ کربلائے مسلسل ہے، یہ عزاداری امام حسین مسلسل جاری رہنے والی کربلا ہے۔ آج دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ امام کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں، پوری دنیا میں ہنگامہ ہے، غوغا ہے اس وقت، دنیا کے چپے چپے میں امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے، عزاداری ہو رہی ہے، کوئی گوشہ اس وقت خالی نہیں ہے جہاں پہ امام کا تذکرہ نہ ہو رہا ہو، اور دنیا کے اندر، دنیا کے مختلف مقامات پر جہاں تذکرہ ہو رہا ہے حسین مظلوم کا، ان تمام تذکروں سے ہٹ کر اس وقت جو کربلا کی فضا ہے، اس قطع ارضی کی جو فضا ہے، نہ اس کو الفاظ بیان کر سکتے ہیں، نہ تحریریں لکھ سکتی ہیں، نہ بولنے والے بول سکتے ہیں۔ اب میڈیا اس کو کتنا کور کر رہا ہے، کتنا کور نہیں کر رہا، یہ الگ بحث ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ امام حسین کے پیغام میں جو کشش تھی اور جو کشش ہے، وہ قیام قیامت تک اس کا نمونہ کبھی نظر نہیں آ سکتا۔ انشاءاللہ زائرین کی حفاظت ہوتی رہے اور عقیدت مندوں کی زیارتیں بھی قبول ہوں، ہم سب بھی جائیں انشاءاللہ مولا کی بارگاہ میں۔ اس وقت جو کربلا کا ماحول ہے اور کربلا کے اطراف، وہ قطعۂ ارضی چھوٹا سا ٹکڑا زمین کا لگتا ہے، خداوند عالم نے اسے اتنی وسعت دے دی ہے، اس زمین کو اتنی برکت دے دی ہے اللہ نے کہ زمین پھیلی سی نظر آ رہی ہے، اور لوگوں کا ہجوم ہے، کیا ہجوم ہے، اللہ اکبر! اور کیا، کس عقیدت کے ساتھ، کیا ڈیمانڈ کیا گیا، لوگوں کو بلایا گیا، دنیا کا دستور ہے جب اس سے کچھ مانگا جاتا ہے تو لوگوں کو ان کی جیب سے دیتے ہوئے، خرچ کرتے ہوئے، ٹائم دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر اچھے سے اچھے شہری بھی کوشش کرتے ہیں کہ ٹیکس میں جہاں بچت ہو وہاں بچا لیں، ہے کہ نہیں ہے؟ بڑے اچھے شریف لوگ بھی، قانون کے پابند لوگ بھی، جہاں بچت ہو رہی ہے بچا لیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے، یہی فرق ہے سروں پر حکومت کرنے کا اور دلوں پر حکومت کا۔ جہاں سروں پر حکومتیں اگر ہوں، جائز حکومتیں ہیں تو الگ بحث ہے، ناجائز حکومتیں ہیں تو الگ بحث ہے، لیکن جو سر پر حکومت ہے، جب تک زبردستی ہے یا فورس ہے یا زور ہے، وہ حکومت چلے گی۔ جب دلوں پر قبضہ ہو جاتا ہے تو وہاں انسان اپنا مال، کیا اپنی جان، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے عشق کے ساتھ حاضر ہو جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، پوری دنیا میں تذکرہ ہے، زمین سے لے کر آسمان تک تذکرہ ہے۔ روایتوں میں ہے، امام کی قبر کے اطراف ہزاروں لاکھوں ملائکہ ہیں جو طواف کرتے رہتے ہیں اور زائرین کے حق میں استغفار کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ میں کل انشاءاللہ چند باتیں زیارت کے حوالے سے ضرور عرض کروں گا. آج جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کیوں قید خانہ شام سے رہا کر دیا یزید نے اہل حرم کو. ظاہر ہم اپنے موضوع سے بہت دور نہیں ہونا چاہتے, قرآن اور عطرت اور قرآن اہل بیت اطہار کا کردار جو ہے وہ قیام قیامت انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے, اور تمسک قرآن و عطرت سے ہی کربلا کا پیغام ہے, اور اسی کو بچایا ہے جناب زینب و سید سجاد نے بھی جا کر. تو بہرحال زمین سے لے کر آسمان تک امام حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے. عجیب بات ہے, ایک جملہ میں کہہ کے آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ, کہ دنیا کے گوشے گوشے میں چرچا ہے, انسانوں میں, ملائکہ میں, جنات میں, یہی نہیں عصر عاشور کا جو منظر تھا, پوری کائنات نے مل کر غم امام حسین میں احتجاج کیا, اپنی عزاداری اور اپنے غم کا اظہار کیا. اور صرف غم کی بات نہیں ہے, آپ تین شعبان کی محفلوں میں, جشن میں کم سے کم یہ سنتے ہیں کہ جس وقت امام کی ولادت واقع ہوئی تو جبریل کی سربراہی میں, جبریل کی سرپرستی میں فرشتوں کا ایک ہجوم چلا, راستے میں فطرس ملا, فطرس کو لے کر چلے. واقعہ نہیں بیان کرنا ہے, امام کی ولادت مدینہ میں خانہ زہرا میں ہوتی ہے, رسول کے گھر نواسا ہوتا ہے, تو یہ خوشی آسمانوں میں ہو رہی ہے, زمین میں بھی ہو رہی ہے, آسمانوں میں بھی ہو رہی ہے. اور جب اسی نواسے رسول کی شہادت واقع ہوتی ہے تو ان کا غم بھی زمین میں بھی ہوتا ہے, آسمانوں میں بھی ہوتا ہے. دیکھیں ایک سوال کہ امام حسین کی پہنچ کہاں تک ہے یا امام حسین کی حکومت کہاں تک ہے. دنیا کے ہر ملک کی کچھ خوشی کی تاریخیں ہوتی ہیں, کچھ غم کی تاریخیں ہوتی ہیں. خدا نہ خواستہ کسی نیشن میں کوئی ٹریجڈی ہو گئی تو اس غم کو بھی, اس سوگ کو بھی ملک یاد کرتا ہے, پورا نیشن مل کے یاد کرتا ہے. اگر خوشی کی کوئی تاریخ آئی, کوئی خوشی کا موقع رہا تو پورا نیشن مل کے خوشی مناتا ہے. اب دوسرے ممالک کے جتنے اچھے تعلقات بھی ہوں دنیا کی آج کی صورتحال میں, جیسے ویسٹرن کنٹریز کے بڑے کلوز تعلقات ہیں, اور انفارچونیٹلی ہمارے تھرڈ ورلڈ اور بر صغیر وغیرہ کے جو پڑوس کے ملک ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف نظر آ رہے ہیں. بہرحال ان باتوں سے قطع نظر, جتنے بھی اچھے تعلقات ہوں, جس ملک کی خوشی ہے اسی ملک کی خوشی ہوگی. دوسرے ملک سے زیادہ زیادہ مبارکبادی کا پیغام آ جائے گا, تعزیت کا پیغام آ جائے گا. جس ملک میں غم ہے وہاں کے جھنڈے, وہاں کے فلیگ نیم سر نگوں کر دیے جاتے ہیں, تھوڑا سا خم کر دیے جاتے ہیں. جہاں خوشی ہو رہی ہے وہاں پورے ملک میں خوشی کا چرچا ہوتا ہے. دوسرے ممالک سے مبارکباد آ جائے گی مگر پورا ملک اس طرح سے خوشی نہیں مناتا, بھلے اچھے تعلقات ہوتے ہوئے بھی. کیوں؟ کہا کہ بھائی جس ملک کی سرحدیں جہاں تک ہیں وہاں تک خوشی ہوتی ہے, جس ملک کی سرحدیں جہاں تک ہیں وہاں تک غم ہوتا ہے. اب دنیا مملکت حسینی کی سرحدوں کا اندازہ لگائے, یہ دنیا کی سرحدوں سے گزر کر, یہ نہیں کہ ہر ملک جا رہا ہے تو اب الگ پرچم ہوگا, الگ انداز ہوگا, نہیں. ہر ملک سے آواز آ رہی ہے لبیک یا حسین کی, ہر ملک سے آواز ہو رہی ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین کی. ہر ملک میں جہاں کہیں بھی عزا خانہ ہے پرچم ابو الفضل عباس ہی ہے. یہاں ملکوں کے بدلنے سے نہ پرچم بدلتا ہے, نہ آواز بدلتی ہے, نہ جذبہ بدلتا ہے. تو زمین کے اعتبار سے بھی حکومت حسینی کی کوئی حد نہیں. صرف زمین کی بات نہیں ہے, آسمانوں میں غم کا بھی چرچا, خوشی بھی چرچا. اب جس کی جہاں تک حکومت ہوتی ہے اس کی خوشی اور اس کا غم بھی پوری حکومت میں ہوتا ہے. حسین کی حکومت زمین و آسمان میں لامحدود ہے, ہر جگہ حسین کا چرچا ہو رہا ہے. صلوات پڑھ رہی ہیں, انشاءاللہ ان دلوں پر امام حسین کی حکومت کا قبضہ رہے, قبضہ حسینی دلوں پر رہے, تاکہ یزیدیت کا کہیں سے کوئی تصور اور گزر ان دلوں پر نہ ہونے پائے. امام حسین کی محبت اور ان کا غم ہمارے دلوں میں, ان کی محبت اور ان کے غم کا نور باقی رہے, یہی سب سے بڑی دولت ہے. اور کیا تاریخ بھی شاید اپنے آپ فخر کر رہی ہے کہ ایک دن وہ تھا کہ جب ظالم نے بظاہر اپنی خوشی کے اعلان کے طور پر, جشن کے طور پر, اس نے گھوڑوں سے لاشوں کو پامال کر کے خیموں میں آگ لگا کر بچا ہوا مال و اسباب چھین کر یہ تصور کر لیا تھا کہ میں نے جیت لیا اور میری جیت ہو گئی. ظاہر ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی جیت نہیں ہوئی تھی. یزیدیت کا تمسخر اڑا گیا کہ نہیں, میرا حسین زمانے پچھا گیا کہ نہیں. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. اب سوال یہ ہے کہ اہل حرم کو کیوں ظالم نے رہا کر دیا, یزید نے کیوں اہل حرم کو رہا کیا, وہ بھی کس طرح سے رہا کیا. آپ پڑھتے اور سنتے نا ہم تاریخ میں کہ باعزت اور یہ کہتے ہوئے کہ میں خون بہا دینے پہ بھی تیار ہوں, آپ چاہیں تو کربلا جائیں, چاہیں تو مدینہ جائیں, جیسے چاہیں رہیں, اور جو ہے خدا لعنت کرے, یہ بھی ایک جملہ تاریخ میں ملتا ہے کہ یزید نے کہا لعنت کرے خدا, خدا کی لعنت ہو ابن زیاد پر کہ جس نے کچھ زیادتی کر دی. یزید نے خود مان لیا کہ جو قاتل حسین ہوتا ہے وہ لعنت کا مستحق ہے, جو امام حسین کو شہید کرنے والا ہے اس پہ لعنت تو ہوگی, یہ ایکسیپٹنس ہے لعنت کا. اب تاریخ خود طے کرے گی کہ ابن زیاد کا بھی رول تھا اور یزید کا بھی کتنا رول تھا. سوال یہ ہے, دیکھیے ایک ہے ہسٹری تاریخ, ایک ہے فلسفہ تاریخ. وجوہات پر ریزننگ ہوتی ہے کیوں ایسا ہوا, کیا کوئی بڑی تبدیلی آ گئی, کیا یزید کا پہلے سے انٹینشن نہیں تھا. توجہ کا طالب ہوں, یہ وہی یزید ہے جس نے امام حسین کو شہید کرنے کے بعد کہا تھا کہ سروں کو شہداء کے میری طرف لایا جائے, اسیروں کو بلایا تھا, صرف بلایا نہیں ظالم نے, میں جو جملے عرض کر رہا ہوں وہ مصائب کے گہرے جملے بھی ہیں. ظالم نے دربار سجایا, 700 کرسی نشینوں کو بلایا, ہر گروہ قبیلے کے نمائندوں کو, باہر کی حکومتوں کے ریپرزنٹیٹیوز کو بلایا اس نے جشن منانے کے طور پر, اور وہ منظر بھی تاریخ نے دیکھا کہ تشت طلا پہ رسول کے نواسے کا سر رکھا, ظالم شراب پی کر کہے جا رہا تھا یومن بے یوم بدر, آج میں نے بدر کا بدلہ لے لیا. یہ وہی ظالم ہے جس نے شعر پڑھا تھا, ما جا نبی ولا وحی نزل, نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی وحی نازل ہوئی. تو یہ وہی ظالم ہے جس نے وحی کا انکار کیا, رسول کی رسالت کا انکار کیا, جس نے قرآن کا مذاق اڑایا کہ کوئی وحی نہیں آئی, اور جس نے وہ جسارت کی کہ جس کو بیان بعض اوقات مومنین کہتے ہیں کہ اتنے گہرے مصائب سنے نہیں جاتے, کہ چوب خزرہ سے نواسۂ رسول کے دندان مبارک پر جسارت کرتا ہوا نظر آئے. یہ ظالم یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ آپ جہاں چاہیں جائیں, اور غلطی وہاں سے ہو گئی اور یہ ہوا وہ, یہ ہوا کیسے, یہ تبدیلی آئی کیسے, یہ بہت بڑا سوال ہے, بہت اہم ہے اور بہت واضح بھی ہے. تاریخ میں واضح اس لیے ہے کہ الہی سیاست سے اہل حرم نے, جناب سید سجاد اور بی بی زینب نے دنیا کے غلط سے غلط اور انتہائی خبیث میڈیا کے مقابلے میں ایسی پاکیزہ سیاست پیش کی کہ کوئی چیز واضح ہوئے بغیر نہیں رہی, ایسا نہیں رہا کہ واضح نہ ہو سکی. تو پہلے یہ کہ جھگڑے کی بنیاد کیا ہے, کیا اختلاف تھا امام حسین سے یزید کا. دیکھیں یہاں لوگوں نے یوں بھی کہا کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی, یہ ظلم تاریخ میں ایسا بھی ہوا, کبھی خاندانوں کی جنگوں کی باتیں ہوئیں. بھائی اختلاف کس بنیاد پر تھا امام حسین سے یزید کا, اور امام نے کیوں آواز احتجاج بلند کر کے ظالم کے خلاف قیام کیا, یہ سوال ہے نا. کوئی ذاتی بنیاد تھی, کوئی پرسنل مسئلہ تھا, پورا جھگڑا تھا توحید و رسالت کا, دین اور اسلام کا, قرآن کی حقانیت کا. تھوڑا سا پہلے جائیں, رسول اللہ سے جو کفار قریش کا جھگڑا تھا, کفار قریش کا اختلاف تھا, کنٹروورسی کس بات پر تھی, رسول اللہ کی پرسنالٹی پہ, شخصیت پہ. وہ تو پہلے ہی مانتے تھے, امین بھی مانتے تھے, صادق بھی مانتے تھے, اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کسی بھی شخصیت کو ماننے کے لیے. تو جھگڑا کس بنیاد پر تھا, اللہ کو ماننے پہ. توجہ کا طالب ہوں, کیا رسول اللہ سے کفار قریش کا جھگڑا اللہ کو ماننے پہ تھا؟ نہیں, اللہ کو ماننے پر بھی جھگڑا نہیں تھا, غلط فہمی نہ ہو, پوری طرح سے ساتھ رہیں. اصل جھگڑے کی بنیاد کیا تھی, اصل اختلاف کی بنیاد تھی لا الہ الا اللہ, باطل کا انکار کرنا, غیر خدا کا انکار کرنا, بتوں کا انکار کرنا, اور جو لوگوں نے اپنے پرسنل یا گروہی مفادات کے لیے دکانیں سجا رکھی تھی, جو لوگوں کے مفادات کا کاروبار چلتا تھا, لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا, جس طرح کی جاہلیت کا دور تھا, اس سے رسول اللہ نے اس کی مخالفت کی. تو پورے اختلاف کی جو بنیاد ہے وہ توحید اور لا الہ الا اللہ, صرف اللہ کو ماننا نہیں. ورنہ انہوں نے خود بھی پیشکش کی تھی کہ ہمارے پاس 313 خدا ہیں, اور ہم 313 میں ایک اور ایڈ کرنے کے لیے ہم براڈ مائنڈیڈ ہیں اور ہم جو ہے کمپرمائز کے لیے تیار ہیں اور ہم جو ہے ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ ہمارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑ دیں, ہم آپ کے اللہ کو مان لیں گے. پیغام رسول اللہ کا یہی تھا کہ نہیں, پہلے باطل خداؤں کا انکار کرو پھر اللہ کو مانو. ٹھیک ہے, لا الہ. اور یہی بنیاد تھی پورے اختلاف کی. چنانچہ غدیر خم میں اعلان رسالت کے بعد ایک قرآن مجید کی آیت کا لفظ ہے, الیوم یئس الذین کفروا, آج کافر مایوس ہو گئے. ان کی آخری امید یہ تھی کہ رسول کے بعد ہم اسلام کو بٹھا دیں گے, اب ان کے بعد ہم جب تک زندگی میں جو کچھ انہوں نے کیا اب ان کے بعد ہم مٹا دیں گے. تو ولایت اور امامت کے اعلان کے ساتھ آخری امید پر پانی پھر گیا, اب کفار مایوس ہو گئے. جب کوئی مایوس ہوتا ہے تو اردو زبان میں کہتے ہیں نا کہ مایوسی کے نتیجے میں بوکھلاہٹ ہوتی ہے. انسان جب چاروں طرف سے راستے بند دیکھتا ہے تو ایسی حرکتیں کرتا ہے جو نارمل نہیں ہوتی. غدیر کا ریئیکشن تھا کربلا. ٹھیک ہے, یہ سلسلہ چلا ہے. میں ظاہر ہے کہ اب یہاں بہت سی باتیں بیان کرنے کی ہیں, مجھے تیزی سے اشارہ کر کے گزرنا ہے. چنانچہ اسلام محفوظ ہو گیا ولایت کے ساتھ, اور اس کے بعد جو تبدیلیاں آئیں, جو چینجز آتی گئیں, وہ اسلام کو مٹانے کے لیے کافی تھیں اگر کربلا کی کا واقعہ اور کربلا میں امام حسین کی شہادت نہ ہوئی ہوتی. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی اسلام میں بھی ملاوٹ ہو جاتی جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے دین میں ملاوٹ ہوئی اگر قربانی حسین نہ ہوتی. میں جانتا ہوں تاریخی تجزیہ کرنا ہوتا ہے تو تھوڑا سا ایسے ہی چلنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے جناب موسیٰ و عیسیٰ کے دین میں تبدیلی, ہم یہی تو قائل ہیں کہ تورات میں تحریف ہوئی, انجیل میں تو تحریف ہوئی, ان کی تعلیمات میں تحریف ہوئی. کیوں تحریف ہوئی؟ کیونکہ اللہ کی مشیت بھی نہیں تھی کہ اب اس کے بعد ختم نبوت ہونا ہے, نبی آنے والے تھے اور لوگوں نے تحریفیں کی. رسول اللہ کے دین میں بھی تحریفیں ہو چکی تھیں اور ہوتی رہتی اگر امام حسین کی قربانی نہ ہوتی. قربانی حسین نے اسلام کی حقیقی تصویر کو جاننے کی کوشش کرنے والوں کے لیے بچا دیا, ورنہ آج بھی یزیدیت کو بھی اسلام کہنے والے لوگ ہیں. بھائی نام تو اسلامسٹ اسلامسٹ کہہ رہا نا میڈیا, یہ داعش کو ابھی کیا اسلامسٹ ہے, یزیدسٹ کہیں جو بھی کہیں وہ اسلام ہے. یہ اسلام رسول اللہ کا اسلام تو نہیں ہے, یہ وہی اسلام ہے جس پہ امام حسین نے 1400 سال پہلے سلام بھیج دیا تھا, وعلی الاسلام السلام, اس اسلام پر میرا سلام ہو جس کا سربراہ یزید ہو. تو وہ جو یزیدی اسلام ہے اسی کو دنیا اسلام سمجھتی اگر قربانی امام حسین نہ ہوتی. امام حسین کی قربانی نے ظالم کے ظلم کو اسلام سے الگ کر کے بتا دیا. ٹھیک, امام حسین کی قربانی کا مقصد بھی دنیا چھپا دیتی اگر سید سجاد اور جناب زینب کے خطبے اور ان کی قربانیاں نہ ہوتی. میں یہ سب تمہید باندھ رہا ہوں, تھوڑا سا ترتیب سے آگے بڑھنا ہے جلدی کے ساتھ. اب اہم سوال جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ یزید نے کیوں رہا کر دیا, وجہ کیا تھی؟ یہ وہی ظالم ہے کہ جس نے وحی کا انکار کیا, رسالت کا انکار کیا, نماز کا مذاق اڑایا. یہ وہ ظالم ہے کہ جس نے محرمات کو عام کیا, حلال کو حرام کیا, حرام کو حلال کیا, اور جس کے لیے بہت سے غیر شیعہ بڑے بڑے علماء نے بھی کہا, جیسے عمر ابن حنزلہ سے جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم یزید کے خلاف نہ اٹھتے تو آسمان سے ہم پر پتھر نازل ہوتے, کیونکہ یہ ایسا باطل تھا جو کھلا ہوا تھا, جس نے کل انبیاء کی میراث کو مٹانے کی بیک وقت کوشش کی تھی. اب وہی ظالم اپنے دربار میں جناب زینب اور سید سجاد اور اہل حرم کو بلانے کے بعد, جشن منانے کی کوشش کر دینے کے بعد, یہ پورا واقعہ ہوا ہے, پوری تبدیلی آئی ہے, پورا انقلاب ہی آیا ہے اس واقعے کے بعد جو یزید نے جشن کے طور پر منایا تھا. کیا ہوا ایک جملے میں, پہلے پھر اس کی وضاحت. اہل حرم کو رہا کرنا یزید کا اختیار نہیں, یزید کی مجبوری تھی. سید سجاد اور بی بی زینب نے ظالم کو اس کے دربار میں اس طرح سے ذلیل کر دیا, رسوا کر دیا کہ ظالم خود پریشان ہو گیا اور اس کے سامنے کوئی چارہ کار نہیں تھا سوائے اہل حرم کو رہا کرنے کے اور کسی طریقے سے اپنے دامن پر لگے ہوئے داغ کو دھونے کی کوشش کرنے سے. کیا ہوا, دربار سجا ہے اور ظالم اپنے طور پر بیان کیا جا رہا ہے، یا صحیح لفظ استعمال کریں تو بکواس کر رہا ہے، قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے، بیچ بیچ میں قرآن کی آیتیں بھی کوٹ کرتا ہے۔ دیکھیے جناب زینب کے لیے ہم نے کسی مجلس میں اشارہ کیا تھا، امیر المومنین کی ذات ایسی ہے کہ جن کے لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ ان کی ذات میں ازداد جمع تھی، یعنی ضد، ایسی صفات، ایسی کوالٹیز جو دیکھنے میں ایک دوسرے سے کانٹرڈکٹ کرنے والی ہوں وہ جمع تھی۔ مثلا نرم مزاج بھی تھے، بھائی جو لوگ نرم مزاج ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نرم مزاج ہونے چاہیے انہیں، لیکن اتنے نرم مزاج کہ کسی کے ساتھ ذرا سی سختی نہ کریں، اپنے قاتل کو جام شربت سے نوازیں، اور اتنے سخت مزاج کہ میدان جنگ میں جنگوں کی صفوں کی صفیں خالی ہو جائیں۔ تو امیر المومنین کے کرداری معجزات میں سے ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ بظاہر ایسی صفات جو ایک دوسرے کی ضد نظر آئیں وہ مولا کی زندگی میں پائی جاتی تھیں۔ جناب زینب بھی وارثہ ہیں، جناب زینب کی زندگی میں دیکھیں، وہ بی بی جس نے کبھی نامحرم سے کلام نہیں کیا، بھائی اس تصور کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حبیب سر پیٹنے لگے کب، جب خیمے کے اندر سے فضا کے ذریعے سے زینب نے سلام پہنچایا۔ آپ نے محسوس کیا حساسیت کو؟ جناب زینب نے خیمے کے اندر سے، خیمے کے پردے سے، فضا کے ذریعے سے سلام پہنچایا تو حبیب سر پیٹنے لگے، اہل حرم پہ یہ وقت آ گیا۔ اتنی پردے میں رہنے والی بی بی 700 کرسی نشینوں کے درمیان، بھلے بھرے دربار میں جس میں داخل ہوتے ہوئے دہلیز میں بیٹھ گئی تھی بی بی، اس دربار کو جس کو سجایا گیا، جس کو چراغانی کی گئی، جس میں اس طرح سے نامحرموں کا، تماشائیوں کا مجمع ہے، اس بھرے دربار میں زینب داخل ہو سکتی ہے؟ دروازے پہ بیٹھ گئی، کہا نہیں، جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھے وہ زینب اندر نہیں جائے گی۔ اور اس کے بعد جب سیدہ سجاد نے اشارہ کیا تو جناب زینب نے نجف کا رخ کر کے مولا سے مدد مانگی، یا علی یا مرتضی، بابا میری مدد کو آئیے۔ یہ وہی زینب ہے، اندر جانے کے بعد کیا انقلاب آیا؟ دیکھیے یہ ازداد جمع ہے، علی کی بیٹی ہے، یہ یقیناً پردے میں رہنے والی عصمت کبریٰ کی ثانیہ ہے، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ فدق سے لینے والی تعلیم جو خطبے کی تھی اس کے کمال کو دربار شام میں دکھا دے گی۔ جناب سیدہ کا جو فدق کا خطبہ ہے اس میں اس کی راویہ خود جناب زینب ہیں، بی بی سیدہ کے ساتھ گئی تھیں، حالانکہ منظر بہت فرق کرتا ہے۔ جناب سیدہ مظلوم ضرور دیر تک کھڑی رہی فدق کے دربار میں، لیکن جناب سیدہ پردے کے ساتھ گئی تھیں، وہ اذیت اور وہ مظلومیت جناب سیدہ کی فدق میں نہیں تھی جیسی جناب زینب کی دربار میں ہوئی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس کا کمال ہے، یہ وہیں سے روشنی مل رہی ہے۔ چنانچہ ظالم نے دربار میں جمع کر کے لوگوں کو، درباری خطیب سے اپنے حق میں باتیں کہلوانے کے بعد، مولا کائنات کو برا بھلا کہنے کے بعد، اپنی طرف سے قرآن کی آیتوں کو بھی کوٹ کر کے کہ تو عز من تشا و تذل من تشا، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، میرے مقابلے میں بغاوت ہوئی، اللہ نے مجھے کامیابی دے دی، اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگا۔ اب اس کے بعد جناب زینب، وہ بی بی جو کبھی نامحرم سے کلام نہ کرے، وہ علی کا لہجہ لیتی ہے۔ یہ تو آپ کی بہت سنی سنائی بات ہے، اور باتیں بھی سنی سنائی ہیں، مگر میں رد دے رہا ہوں، امیر المومنین صرف لہجہ نہیں لیتی ہے، کلام بھی لیتی ہے، امیر المومنین سے جذبہ بھی لیتی ہیں، امیر المومنین سے فکر بھی لیتی ہیں، امیر المومنین سے شجاعت بھی لیتی ہیں، امیر المومنین سے اظہار حق کی طاقت بھی لیتی ہیں، امیر المومنین سے تولا کا اظہار بھی لیتی ہیں، امیر المومنین سے تبرع کا اظہار بھی لیتی ہیں۔ اب جناب زینب بولتی ہیں، قرآن اب تاریخ کربلا کہتی ہے اور تاریخ شام کہتی ہے کہ جناب زینب نے جب یزید نے اپنی باتیں بیان کر دیں تو کہا کہ اچھا یزید رک جا محلن، رک جا، بہت جلدی نہ کر، رک جا، اب اس بھرے دربار میں علی کی بیٹی بول رہی ہے۔ میں دو تین باتیں اس خطبے میں سے کوٹ کروں گا۔ سب سے پہلے جناب زینب شروع کرتی ہیں، کہاں؟ شام کے دربار میں، 700 کرسی نشینوں کے درمیان، بی بی کہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ عجیب بات ہے، دیکھیں کبھی کبھی جو کلام ہوتا ہے آدمی خود پڑھ رہا ہے، کبھی کسی کو سنا رہا ہے، کبھی کسی کے سامنے اسپیچ کر رہا ہے، اس میں بڑا فرق ہے۔ جو لوگ شروع میں اسپیچ کرتے ہیں بہت زیادہ اسٹیج فیئر کا سامنا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو نہیں ہوتا طبیعتاً، بعض لوگوں کو ہوتا ہے، اور خاص طور سے خاتون اتنے بھرے مجمع میں بولے، ٹھیک ہے، یہ خود بولنا خود بہت بڑی بات ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جن کے سامنے بولا جا رہا ہے آڈینس کتنے ہیں, کبھی دو تین جاننے پہچاننے والے ہیں ان کے سامنے آپ بول رہے ہیں, کبھی چند ہیں, کبھی زیادہ بولنے والے ہیں, تو وہاں تھوڑی سی کیفیت بڑھ جاتی ہے, توجہ کا طالب ہوں. کبھی جن کے سامنے بیان ہو رہا ہے وہ چاہنے والے ہیں, جیسے ہم اور آپ. میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, بڑی محبت کے ساتھ سن رہے ہیں, آپ بھی عقیدت بھرے جذبے کے ساتھ بیٹھے, میں بھی انشاءاللہ عقیدت کے جذبے کے ساتھ بول رہا ہوں. آپ ہمارے چاہنے والے, ہم آپ کے چاہنے والے, ہم سب مولا کے چاہنے والے, ٹھیک ہے. ہم بول رہے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے, اور اگر حقیقت بیان ہو رہی ہے, فضائل بیان ہو رہے ہیں, تو یہ بھی بڑی فضیلت ہے. مگر چاہنے والوں کے درمیان بیان کرنا اور ہے, دوسرا مرحلہ نہ جاننے والوں کے درمیان بیان کرنا. دیکھیے جناب زینب کے خطبے کا شان نزول میں عرض کر رہا ہوں, جناب زینب کے خطبے کی شان نزول. شان نزول کا مطلب پتا ہے نا آپ کو, قرآن مجید کے جو سورے ہیں کس بیک گراؤنڈ میں, کس پس منظر میں, کہاں پر کون سی آیتیں نازل ہوئی. جناب زینب نے کہاں خطبہ دیا, کبھی چاہنے والے ہیں کبھی نہیں جاننے والے ہیں, یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں نا کہ میں اتنا آرام سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, چار آپ گوروں کو لے کے آ جائیں دس لوگوں کے سامنے, اب بولیں گے زعیم صاحب آپ ان کو آپ سمجھائیے اسلام اور بولیے, اتنا آسان نہیں ہے جیسے ہم آپ سے کلام کر رہے ہیں, کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں, پہچانتے نہیں ہیں, مجھ سے عقیدت نہیں ہے, میں بھی ان کے دلوں کو نہیں جانتا ہوں, یہ مشکل کام ہوتا ہے. تو آپ ان لوگوں کو داد دیں جو غیروں میں جا کے امام حسین کا پیغام پہنچاتے ہیں, یہ سچی بات ہے. اور یہیں پر ایک جملہ کہہ دوں, اگر کوئی اقوام متحدہ کے اسٹیج سے امام زمانہ کی کا پیغام اور امام زمانہ کا نام اور امام حسین کا نام پہنچا رہا ہے, تو آپ سر اپنا فخر سے بلند کر لیجئے. جہاں پوری دنیا کا میڈیا دیکھ رہا ہو وہاں اہل بیت اور امام کی بات بیان کی جا رہی ہے, تو بہت بڑی بات ہے. یہ چیزوں کی قدر کریں, ہمیں ان باتوں کی قدر کرنی چاہیے, ورنہ جواب دے ہوں گے اگر ہم قدر نہیں کرتے ہیں. تو آج جو پیغام اہل بیت کا پہنچ رہا ہے, امام زمانہ کا پیغام پہنچ رہا ہے, انقلاب اسلامی کے بعد یہ تاثیریں آئی ہیں تاریخ میں, ٹھیک. دوسرا مرحلہ عام لوگوں کے درمیان, جو آپ سے عقیدت بھی نہیں کرتے, آپ سے دشمنی بھی نہیں کرتے, تو یہاں اور مشکل ہے. لیکن اس سے زیادہ مشکل آپ اپنے دشمن کے سامنے. ایک جگہ پہ کوئی صاحب جو ہے بہت زیادہ مناظراتی طور پر یا ایسی تقریر کر رہے تھے جو عام طور پر دوسرے لوگوں کے لیے تھوڑا سا انداز بھی بہت زیادہ لہجے میں سختی کے ساتھ, تو کسی مومن نے بعد میں کہا کہ آپ ہمارے درمیان بیان کریں, آپ ان کے بیچ میں جا کے ان کے محلے میں بیان کریں. یعنی غیر کے سامنے, جو صرف غیر نہیں بلکہ دشمن بھی ہو مخالف بھی ہو, آپ اس کے سامنے جا کے بیان کریں, یہ آسان کام نہیں ہے. اب دیکھیں جناب زینب نے کہاں بیان کیا, اگر میں ذرا بات کو طول دوں تو بہت وقت نکل جائے گا. صرف شام کے حالات, شام کا جو سچویشن تھی, شام کی جو جگہ تھی, وہ کون سی شام, وہ کون سا شام یا کون سی شام, جو بھی آپ کہیں, کون سی جگہ, کون سا شہر, وہ شہر جہاں پر سالوں سال سے نماز جمعہ کے خطبے کے حصے کے طور پر امیر المومنین کو برا بھلا کہا جاتا تھا. یہ وہ شام, ایک جملہ عرض کروں, قرآن مجید کے ورق اور جو قرآن مجید کی لائنز تو پہنچ گئیں, مگر تاریخ اسلام میں ہے کہ اعلان رسالت کے بعد شام تک نہ رسول اللہ تشریف لے گئے, نہ امیر المومنین بنفس نفیس گئے, صفین تک پہنچے, نہ جناب سیدہ گئیں, نہ امام حسن گئے, نہ امام حسین کوفہ تک آئے, شام تک نہیں گئے. بھائی قرآن کے ساتھ پنجتن کے ہوتے ہوئے پنجتن کا کوئی کردار شام تک پہنچا ہی نہیں, تو شام والوں نے حقیقی اسلام دیکھا ہی کہاں تھا. نہ یہ کہ حقیقی اسلام نہیں دیکھا, مس گائیڈڈ, گمراہ کیا ہوا اسلام کے نام پر ایک مذہب دیکھا, ایک نظریہ دیکھا. کیسا نظریہ, رات کی تاریکی میں بچوں کو کھلونے اور بکریوں کے بچے دیے جائیں گفٹ کے طور پر, یہ حکومت کی طرف سے تمہارے لیے گفٹ ہے, دن میں گفٹ دیے جائیں بچوں کو, رات کی تاریکی میں اٹھا لیے جائیں, اور دوسرے دن جب بچے تڑپ کے پوچھیں گے میرا کھلونا کہاں ہے, وہ بکری کی بچی کہاں ہے, اور وہ میرا جانور کہاں ہے, جب چھوٹے بچے شوق سے پوچھیں تو کہا جائے کہ معاذ اللہ علی نے رات میں اس کو چرا لیا. بچوں کے ذہن میں اس طرح سے دشمنی ڈالی گئی. یہ وہی شام ہے, اس شام میں بھرے دربار میں ظالم کے اس کے منہ پر جناب زینب خطاب کرنا شروع کرتی ہیں. خطاب کا پہلا جملہ کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر بہت زیادہ ہے, صرف ایک الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر کریں، پورا عشرہ بھی آپ تفسیر اس کی سنیں کم ہیں. الحمد، جب الحمد کہتے ہیں تو ہر تعریف، ہر ثنا، ہر شکر، ہر مدح سب کی سب اے پروردگار تیری بارگاہ میں ہے. عجیب بات ہے، قیدی ہے، اسیر ہے، جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے، جس کا کچھ بچا نہیں ہے. ہم نے عرض کیا تھا دنیا کے شریف لوگ کچھ پانے کے بعد شکریہ ضرور بجا لاتے ہیں، مگر اہل بیت نے بتایا اپنا سب کچھ لٹا کر اللہ کا شکر بجا لانا، یہ کمال بندگی ہے. جناب زینب حمد و ثنا کرو، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد و ثنا، شکر ہے اللہ کا، ثنا ہے اللہ کی، تعریف ہو اللہ کی، مدح ہو اللہ کی. بی بی سب کچھ لٹا کر کہا ہاں میں حسین کی بہن ہوں، شب عاشور بھی میرے بھائی نے اللہ کی حمد و ثنا کی تھی، عصر عاشور بھی حمد و ثنا کی تھی. اچھا تاریخ میں آپ دیکھیں، ظاہر ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہنا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا، یہ پورے اہل بیت کا کردار ہے. جناب زینب نے حمد و ثنا کی، سید سجاد نے حمد و ثنا کی، امام حسین نے ایک ایک لمحے پر دعائے عرفہ کربلا جاتے ہوئے مکے میں امام نے جو پڑھی، سراپا حمد الہی کا پورا ایک منظوم اور ایک منظم معارف کا خزانہ ہے اللہ کی حمد و ثنا. ٹھیک، امام حسین نے اللہ کی حمد و ثنا کی، امام حسین نے ہر جگہ اللہ کی حمد و ثنا کی، امام حسن نے، بی بی سیدہ جن کے کلام، جن کے خطبات، جن کا صحیفہ اللہ کی حمد و ثنا سے پر ہے، امیر المومنین نہج البلاغہ، ظاہر ہے آپ نہج البلاغہ کے جتنے خطبے آپ دیکھتے جائیں، ہم لوگ بھی عام طور پر پڑھتے ہیں تبرک کے طور پر شروع میں، یہ سب کلام امیر المومنین کا ہے. اگر مولا علی اور رسول اللہ اور اہل بیت کا کلام نہ ہوتا تو دنیا والوں کو حمد خدا کرنے کا سلیقہ کہاں سے آتا؟ چاہتے بھی تو حمد و ثنا ویسی کر نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے، امیر المومنین اللہ کی حمد و ثنا کی، رسول اللہ نے اللہ کی حمد و ثنا کی. میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں درمیان میں، یہ جتنی حمدیں ہیں یہ سب نزول قرآن کے بعد ہیں. رسول اللہ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، الحمدللہ رب العالمین کہا، امیر المومنین نے الحمدللہ رب العالمین کہا، جناب سیدہ نے الحمدللہ رب العالمین کہا، امام حسن نے الحمدللہ رب العالمین کہا، امام حسین نے الحمدللہ رب العالمین کہا، جب پنجتن نے کہا الحمدللہ رب العالمین ہر لمحے پر، تو زینب کیوں نہ کہیں؟ مگر زینب پنجتن کی بھی وارثہ تھی، اور یہ حوصلہ اور وفاداری اور جذبہ ایثار و قربانی پنجتن سے پہلے جناب ابو طالب سے لے کر آئی تھی. جناب ابو طالب، دیکھیں پنجتن کی حمد و ثنا نزول قرآن کے بعد، میں فضیلت بڑھا گھٹانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک تاریخی حقیقت ملتا ہے تاریخ میں کہ جب رسول اللہ کا عقد نکاح پڑھا گیا، رسول اللہ نے اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، قرآن باقاعدہ نازل تو نہیں ہوا تھا، لیکن رسول کے عقد نکاح میں جناب ابو طالب نے حمد و ثنا کی. رب کی زینب کیوں نہ حمد و ثنا کرے کہ یہ وارث ابو طالب بھی ہے. اب ہمیں کہنے دیجئے نزول قرآن سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کہنا زبان ابو طالب سے، اب اس کی دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، دو ہی طرح سے ہو سکتا ہے، یا جناب ابو طالب کی نگاہ اتنی عمیق تھی کہ آئندہ نازل ہونے والے قرآن کو لوح محفوظ سے پڑھ رہے تھے، یا جناب ابو طالب کا حمد و ثنا کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے الحمدللہ رب العالمین جو زبان ابو طالب سے نکلا تھا اسے قرآن کا حصہ بنا دیا. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد کی بارگاہ میں. بارے دیگر صلوات پڑھ دے محمد. الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد درود پڑھتی ہیں بی بی. عجیب بات ہے، دربار یزید میں رسول آل رسول پر درود بھیجتی ہیں، پھر باقاعدہ قرآن مجید کی آیت کی تلاوت ہوتی ہیں کہ صدقہ سبحانہ، کیا سچ فرمایا اللہ نے کہ اس نے کہا کہ میں ظالموں کو مہلت دیتا ہوں ان کے عذاب میں اضافے کے لیے. ہرگز ہرگز گمان نہ کرے ظالم کہ اللہ نے انہیں مہلت دی ہے تو یہ مہلت ان کے لیے کامیابی ہے، نہیں، یہ ان میں ان کے عذاب میں اضافے کے لیے اللہ کی طرف سے دی ہوئی فرصت ہے. سبحان اللہ. اب اس کے بعد بیوی فرماتی ہیں رک جا رک جا، تو جلدی نہ کر، یہ نہ سمجھ کہ تو کامیاب ہو گیا. دیکھیں آج کے کچھ مورخ کہتے ہیں کہ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے یزید کی جیت ہو گئی تھی، بعد میں وہ ناکام ٹھہرا. نہیں، جناب زینب اسی وقت بتا رہی ہے نہیں تو کہاں کامیاب ہے، تو سراپا ناکام ہے، تو سراپا ذلیل ہے، تو رسوا ہے، تو لعنتی، یہ سب فقرات خطبہ کے الفاظ بن کے نکلتے ہیں. تو جناب زینب کہتے ہوئے ایک مرتبہ پھر خطاب کرتی ہیں. ظاہر ہے کہ پورے خطبے کی طرف تفصیل سے جانے کا نہ موقع ہے نہ گنجائش ہے. جناب زینب پھر سیدھے خطاب کرتی ہیں, ایڈریس کرتی ہیں 700 کرسی نشین تماشائیوں کے درمیان, سپاہیوں کے درمیان, ظالم کا تخت تاج اور یہ خاتون جو عصمت کبریٰ کی نشانی ہے. امین العدل یبن الطلقاء, کیا یہ انصاف ہے اے طلقاء کے بیٹے؟ آپ نے لفظ بہت سنا ہوگا طلقاء کا مطلب کیا ہے. طلقاء ایک لفظ ہے, اللہ اکبر, یہ خالق نہج البلاغہ کی بیٹی ہے. ایک لفظ سے پورا سلسلہ یاد دلا دے. کیا یہ انصاف ہے اے طلقاء کے بیٹے؟ طلقاء کا مطلب جس کو غلام بنا کر آزاد کر دیا جائے, جو غلام ہو, بنا کر نہیں بلکہ میں لفظوں کو درست کر دوں, جو غلام ہو اس غلام کو کوئی آزاد کر دے تو وہ طلقاء ہے. وہ طلقاء ہیں. امین العدل ابن الطلقاء, یہ کہا ان لوگوں کے لیے جاتا تھا کہ جو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ کے ہاتھوں میں اسیر ہو گئے. اس وقت کے دستور جنگ کے اعتبار سے غلام بنا لیا جاتا تھا. رسول اللہ کی غلامی میں آنے کے بعد بھی رحمت للعالمین رسول نے ان سب غلاموں کو آزادی دے دی, اور اس کے بعد ان کے ساتھ یہ لفظ جڑا رہا امین العدل ابن الطلقاء. اور کیوں نہ ہو, ہند جگر خارا کی اولاد سے اس کے علاوہ اور کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ رسول کے نواسے کو شہید کر کے ان کے گھر والوں کو بے پردہ کر کے لایا جائے اور بنی امیہ کی عورتوں کو پردوں کے پیچھے رکھا جائے. دیکھیں یہ لفظ طلقاء, آپ نہج البلاغہ جا کے پڑھیں. نہج البلاغہ کا جو تین حصے ہیں نہج البلاغہ کے, ایک پارٹ سرمنز کا, خطبات کا ہے, ایک پارٹ مکتوبات کا ہے, لیٹرز کا ہے, اور ایک پارٹ کلمات قصار کا ہے. ایک مقام پہ امیر المومنین نے حاکم شام کے خط کا جواب دیا ہے. حاکم شام نے امیر المومنین کو خط لکھا کہ یہ ان کی فضیلتیں کیا تھیں اور فلاں کا کیا مقام تھا اور مہاجرین کا کیا اور انصار کا کیا. امیر المومنین نے جواب میں لکھا کہ تو نے میرے پاس خط بھیجا تھا اور مہاجرین و انصار اور فلاں اور فلاں اور فلاں کے بارے میں یہ سب باتیں, تم مجھے یہ بتاؤ کہ مہاجرین و انصار کے فضائل اور مراتب کے حوالے سے بحث کرنے کا حق تمہیں کیا کس نے دیا؟ طلقاء اور طلقاء کے بچوں کو مہاجرین و انصار کے فضائل سے کیا لینا دینا؟ مولا فرماتے ہیں ایک مقام پہ کہ اللہ نے اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے کی کو منع کیا ہے. دیکھیں یہ امام جس کے ذات میں جو مظہر العجائب ہو, جو فضائل کا خزانہ ہو, وہ بھی کہتا ہے کہ اپنے آپ سے اپنی زبان کرنا اچھی بات, اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا اچھی بات نہیں ہے. لیکن پھر مولا فرماتے ہیں کہ ہاں اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا اچھی بات نہیں ہے, لیکن خود قرآن میں ہے وہ اما بنعمت ربک فحدث, اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں انہیں یاد کیا کرو. پھر امیر المومنین ایک مقام پہ فرماتے ہیں, دیکھو اس میں تولا تبرا دونوں پایا جاتا ہے کہ اللہ نے سات فضیلتیں ہمیں دی ہیں, سات رذیلتیں تمہیں دی ہیں. پھر مولا میں مختصر اشارہ کر رہا ہوں, مولا فرماتے ہیں کہ حمزہ سید الشہداء ہم میں سے اور تم میں سے حمالۃ الحطب اور سید الاحلاف جو رسول کے خلاف اٹھنے والوں ہیں ان کے سردار, سید النساء العالمین ہم میں سے, حمالۃ الحطب تم میں سے, جنت کے جوانوں کے سردار ہم میں سے اور اہل نار کے سردار تم میں سے. اگر عام کوئی شہید ہو تو وہ شہید ہوتا ہے, ہم میں کا جو شہید ہوتا ہے وہ جعفر طیار کہلاتا ہے, وہ حمزہ ہوتا ہے وہ سید الشہداء کہلاتا ہے. مولا اس طریقے سے فضائل بیان کرتے ہیں اور پھر ان ظالموں کی حقیقتوں کو اجاگر کرتے ہیں. یعنی جو کلام امیر المومنین کا اس خط میں ہے اور نہج البلاغہ کے مختلف مقامات پر ہے, وہ کلام جناب زینب ایک حصہ, جناب سید سجاد ایک حصہ. اب دونوں خطبوں کو ساتھ میں رکھ کر پڑھیں, لیکن فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے دونوں کے درمیان؟ فرق یہ ہے کہ جو کلام امیر المومنین نے لکھا تھا, عام طور پر جب خط کسی کو لکھا جائے تو خط خود پڑھے گا یا ساتھ میں کوئی دو ایک لوگ پڑھیں گے. امیر المومنین نے جو تنہائی میں بظاہر کسی خط کے جواب میں کلام لکھا تھا, وہ یزید نے جشن کے طور پر اپنے تماشائیوں کو جو جمع کیا تھا وہاں زینب نے منہ پہ پڑھ کے اعلان کر دیا کہ دیکھو میں علی کی بیٹی ہوں, تو نے اپنی خوشی کا جشن منانے کی کوشش کی, اسی دربار میں میں تجھے ذلیل کر کے رہوں گی. اور اس کے بعد جناب زینب یہ کہتی ہیں کہ تیری ذلت کی انتہا ہے, یہ تیری رسوائی کی انتہا ہے, اس سے زیادہ ذلت اور کیا ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد جناب زینب لعنت پڑھتی ہے, میں نے کسی دن مباہلہ کا عرض کیا تھا کل دو ایک دو دن پہلے کی مجلس میں, لعنت جناب زینب نے پڑھی. دیکھیے مباہلہ میں ہونا کیا تھا, مباہلہ میں فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, ہم قرار دیں گے لعنت. رسول اللہ نے باقاعدہ عذاب کی دعا مانگ کر لعنت پڑھی نہیں, اہل بیت نے آمین کہا نہیں, تو کسی طرح سے عیسائی بچ گئے. مگر دربار یزید میں وہ جو مباہلہ میں لعنت ادھوری رہ گئی تھی, وہ دشمن حسین اور قاتل حسین یزید اور یزیدیت پر پڑھ دی گئی. اب اگر کوئی عیسائی دنیا میں سر اٹھا کے چل بھی جائے تو ممکن ہے کہ اسے وہ لعنت کا توق نہیں ملا جو یزیدیت کو مل گیا. اب تاریخ میں جس کسی نے یزید سے ہمدردی کی وہ یزید کی ذلت تو کم نہ کر سکا, خود ذلیل و رسوا ہو گیا. کیوں؟ جناب زینب نے لعنت کی ہے ظالمین پر اور امام سید سجاد نے, اور اس لعنت کے بعد ہی ظالم نے خود بھی قبول کیا کہ ہاں 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 حسین کے قاتل پہ لعنت ہونی چاہیے. لعنت پڑھی گئی اور لعنت کو قبول کیا گیا. دیکھیں یہ تاریخ ہے. اور اس کے بعد جو ماحول بنا, ظالم نے جو دربار سجایا تھا اپنی خوشی اور اپنے جشن کے اظہار کے طور پر, اس کے بعد سید سجاد خطیب سے خطاب کرتے ہیں, اور جس نے جا کے ممبر پہ رسول علیہ رسول پہ سب بتان کیا تھا, مولا فرماتے ہیں, آپ کی سنی ہوئی باتیں, مولا نے فرمایا کیا میں ان لکڑیوں کے پرزوں پہ جا سکتا ہوں, اس لکڑیوں کے مجموعے پہ جا سکتا ہوں. حالانکہ دربار کا ممبر تھا, بڑا عالیشان ممبر رہا ہوگا, بہت قیمتی ممبر رہا ہوگا, لیکن مولا ممبر کا لفظ نہیں استعمال کرتے. سید سجاد فرماتے کیا میں لکڑیوں کے ان پرزوں پر جا سکتا ہوں, یعنی مولا پیغام دے رہے ہیں جس ممبر سے حق بیان نہ ہو, قرآن و اہل بیت کی باتیں نہ ہوں, وہ ممبر نہیں, وہ لکڑیوں کے پرزے ہیں, وہ لکڑیوں کا مجموعہ ہے. ورنہ ممبر سے, مسجد سے, قرآن سے بھی لوگ گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کلمۃ حق یراد بها الباطل, کبھی کبھی اچھے نام, اچھے عنوان آج کے زمانے میں بھی, مثلا فرض کریے اگر کوئی اسلام اسلام کرے, کوئی رسول رسول کرے, یا کوئی مولا علی مولا علی کرے, اہل بیت کی بات کرے, آزاداری آزاداری کی بات کرے, اگر وہ مقصد آزاداری کے خلاف ہے تو کلمۃ حق یراد بها الباطل. اگر کوئی رسول کا نام لے اور رسول کی تعلیمات کے خلاف جائے تو لفظ تو حق ہے, ظاہر حق ہے, لیکن اس کے پیچھے نیت جو ہے وہ باطل ہے. مقصد عذاب, مقصد ولا, مقصد رسالت, مقصد توحید جہاں نہ ہو, وہ نہ ممبر ہے, نہ دین ہے, نہ مسجد ہے. اب سید سجاد کا خطبہ کیا ہے, اس کے بعد جناب زینب کے بعد سید سجاد نے جو فرمایا, جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے. آپ کی سنی سنائی باتیں, ظاہر ہے کہ یہ تاریخ ہے, ان تاریخوں میں اگر اس پر روشنی نہ ڈالی جائے تو پھر کب روشنی ڈالی جائے گی. جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ پہچان لے. ان ابن مکہ و منا, ان ابن زمزم و صفا, میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں. مولا آپ اپنا نام بتا دیں. مولا دیکھیں یہاں یہاں تک دین پہنچا نہیں تھا, اسی لیے یہ جو الفاظ آپ کو زیارتوں میں, اشعار میں, مرثیوں میں, قصیدوں میں ملتے ہیں کہ زینب و سید سجاد نے شام کو فتح کر لیا. کیسے فتح کیا؟ اس سے پہلے اسلام پہنچا نہیں تھا. زینب و امام سید سجاد نے جا کے وہاں حسینیت کے ذریعے سے اسلام کا پرچم گاڑ دیا, اپنی فتح کا اعلان کیا. پورے عقیدے توحید کا جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کے کتنے پارٹ ہیں؟ دو پارٹ ہیں نا, لا الہ کوئی خدا نہیں, پھر الا اللہ سوائے اللہ کے. دین میں ہر جگہ پر آپ کو پہلے باطل کا انکار کرنا ہے, پھر حق کا اقرار کرنا ہے, اعلان کرنا ہے. کہتے ہیں نا کہ جیسے زمین میں جہاں پہ اچھی فصل اگانے, کھیتی کرنی ہو تو پہلے زمین کو صاف کرنا چاہیے کانٹوں سے, جھاڑیوں سے, اور آمادہ کرنے کے بعد جب زمین تیار ہو جائے تو پھر اس میں دانہ بویا جاتا ہے. اگر پہلے ہی سے زمین پر کانٹے ہوں, جھاڑیاں ہوں, ناہموار چیزیں ہوں, وہاں اگر دانہ ڈال بھی دیا جائے تو وہاں کبھی کھیتی اچھی ہو نہیں سکتی ہے. تو اچھی کھیتی کے لیے پہلے زمین کو صاف کرنا پڑے گا. تو دونوں چیزیں ضروری ہیں. اگر زمین صاف نہیں ہوئی تو کھیتی نہیں ہو سکتی. صرف صاف کر کے چھوڑا بھی نہیں جا سکتا. پہلے لا الہ ہونا چاہیے, پھر الا اللہ ہونا چاہیے. اگر آپ کی توجہ ہو تو جناب زینب نے گویا عملی طور پر, سید سجاد نے گویا عملی طور پر یہی کارنامہ کیا. پہلے یزید کو اس کے دربار میں ذلیل و رسوا کر کے, لا الہ کی تفسیر کر کے یزیدیت کا انکار کر دیا. جب یزیدیت کا انکار کر دیا, زمین کو صاف کر دیا, تو اب حق کا اعلان بھی ہونا چاہیے. کہ میں رہا کر رہا ہوں تو کہا کہ نہیں, ہم رہا ہوں کہ جانے والے تھوڑی ہیں, ہم یہ حسینیت کی کاشتکاری کر کے جائیں گے. یہ اعلان خطبہ اور یزید کو ذلیل و رسوا کرنا، لا الہ کی تفسیر اور رہائی کا پیغام آتے ہی مجلس اعضاء کا انعقاد کر کے حسینیت کی جیت کا اعلان کرنا، الا اللہ کی تفسیر، انکار باطل کے ساتھ اقرار و اعلان حق بھی ضروری ہے۔ یہی سے ہماری گفتگو چلی تھی نا کہ کیوں بی بی نے مجلس کی خواہش کا اظہار کیا کہ امام کی عزا کا اعلان ہوگا اور غم ہوگا، ماتم ہوگا۔ یہ الہی تدبیر ہے، یہ الہی سیاست ہے، یہ صرف جذبات کی باتیں نہیں ہیں کہ بی بیوں نے گریہ نہیں کیا تھا، نہیں، صرف جذبات نہیں ہیں، جذبات بھی ہیں، جذبات سے بڑھ کر اس میں عقلانیت ہے، یہ پوری تدبیر ہے۔ تو مکمل طور پر وہ جو منظر مباہلہ کا تھا وہ کربلا دربار شام میں نظر آیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اب قیام قیامت تک دنیا کو جن کو حق کی تلاش ہے ان کے سامنے جناب زینب کی تعلیمات، سید سجاد کی دعاؤں اور امام حسین کے کلام اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات، اور بعد میں چوتھے امام سے لے کر گیارہویں امام اور زمانے کے امام تک جتنی احادیث ہیں وہ سب کی سب اسی کربلا کی بنیاد پر پورے دین کی عمارت رکی ہوئی ہے۔ اس طرح سے لوگ پوچھتے ہیں نا یہ کیسے دین جیت گیا، حسین جیت گئے، یزید ہار گیا، شکست کھا گیا، تو آج بھی تو یزیدیت ہے، ہوا کرے گی ہر زمانے، کیونکہ دنیا کے اندر دنیا ایک ٹیسٹ ہے، حالات ہوتے رہیں گے، ظلم، ظالم، مظلوم سب رہیں گے، لیکن کربلا نے حق و باطل کے درمیان فرق بتا دیا۔ اب کسی کو حق کی تلاش ہے تو حسینیت کی بارگاہ میں آئے۔ امام نے خطبہ پڑھا، نا ابن مکہ منا، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں۔ پھر امام بیان کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے گردن کو قطع کیا گیا۔ دیکھیں جناب زینب نے پہلے آمادہ کیا، بلکہ یوں رخ دیکھیں تو جناب زینب کے خطبے میں ایک جس سادہ سا ایک تجزیہ ہے، انالیسس ہے، کہ جناب زینب کے خطبے میں وہ لا الہ کی تفسیر زیادہ ہے، ظالم کو زیادہ ذلیل کیا گیا ہے۔ سید سجاد کے خطبے میں زیادہ تر حق کا اعلان ہے، میں کون ہوں، مجھے پہچانو، میرے بابا کو پہچانو، کیوں میرے بابا کو شہید کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی شہرگے گردن کو قطع کیا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہ جو جشن کے طور پر لوگوں کو جمع کیا گیا تھا، پہلے لوگوں کے سر جھکے، پھر سوچنے لگے لوگ، پھر آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، یہاں تک کہ جب مؤذن کو ظالم نے بلایا، بے موقع پر اذان کا اظہار ہونے لگا، سید سجاد نے کہا، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، سید سجاد نے کہا اللہ اکبر، اس کی کبریائی کی کا میں اقرار کرتا ہوں۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، سید سجاد نے کہا میرا گوشت، میرا وجود، میرا پوست، میرا خون سب گواہی دیتا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، انگلی سے اشارہ کیا، بیمار تھا، قیدی تھا، زنجیر میں جکڑا ہوا تھا، مگر یزید کے دربار میں خود یزید کو بتا رہا تھا، میں قیدی ضرور ہوں مگر مجھے مجبور نہ سمجھ، میں چاہوں تو ایک اشارے سے مؤذنوں کی اذان کو روک سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد بتایا، ظالم بتا، جس کی رسالت کا کلمہ یہ پڑھا جا رہا ہے وہ تیرا نانا تھا یا میرا نانا، یا میرے بابا کا جد تھا یا تیرا، اگر تو کہے گا تیرا تو تو جھوٹا ہے، دنیا جانتی ہے، اور اگر تو مانتا ہے کہ میرے بابا کا جد تھا تو بتا، اتنے بھرے دربار میں بتا، میرے بابا کو کس جرم میں شہید کیا گیا، سبحان اللہ، کس جرم میں شہید کیا گیا۔ اب اس کے بعد وہاں، جب اس سے پہلے بھی قرآن کی آیتیں اور اس کے بعد بھی، اب اس کے بعد جو انقلاب کی کیفیتیں پیدا ہوئیں، اسی مجلس میں سسکیوں کی آوازوں کے ساتھ رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں، شام میں ایک انقلاب برپا ہونے لگا، ظالم مجبور ہو گیا، ظلم دہل گیا، یہ جو ہتھیار بی بی نے استعمال کیا، اہل حرم نے استعمال کیا، ایسا انوکھا مظلومیت کا ہتھیار تھا کہ جس ہتھیار کے آگے پوری ظلم کی طاقت ناتواں ہو کر ناکامی کا اقرار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اب اس کے بعد اعلان ہوا کہ اب آپ جہاں چاہیں جائیں، جس طرح چاہیں رہیں، اور جس طرح چاہیں تشریف لے جائیں۔ اب اس کے بعد رہائی کا پیغام ملا اور مسلسل ماتم ہوتا رہا۔ عزاداروں، جب قید خانے شام سے رہائی کا پیغام ملا ہے، رونے کی اجازت اور رونے پہ پابندی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ماں جس نے اپنے کڑیل جوان بیٹے کو کھویا ہو وہ کتنا رو رہی ہوگی، اس کی آغوش میں اس کے بیٹے کا سر ہو وہ کس طرح سے گریہ کر رہی ہوگی، وہ ماں جس نے اپنے بچے کے پامال بدن کو دیکھا جب اس کا سر آیا ہے اس کی آغوش میں۔ اور پھر اس کے اندر بڑی پیغام کی باتیں بھی ہیں۔ بی بی زینب اور سید سجاد خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی تدبیر سے جو ذکر امام حسین ہو رہا تھا، جو ذکر مصائب ہو رہا تھا، شام کی عورتیں آیا کرتی تھیں، عورتوں کا دستور ہے کہ تجسس ہوتا ہے، پوچھتے ہیں، پوچھنا ان کی عادت ہوتی ہے، کوئی رباب سے مل رہی ہے، کوئی ام لیلہ سے مل رہی ہے، کوئی ام کلثوم سے پوچھ رہی ہے، تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، جو سوال جواب ہے، گریے کی شکل میں بھی ضمیروں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، مقصد امام حسین کو قیامت تک باقی رکھنے کا انتظام ہو رہا ہے، اور یہ سلسلہ خصوصیت کے ساتھ، گریے کے ساتھ۔ چنانچہ آج ظالم دنیا بھی اس بات کو ماننے پہ مجبور ہے کہ یہ گریہ صرف ایک ظاہری رونا نہیں ہے، یہ اندر سے انقلاب برپا کرنے کی طاقت ہے۔ اگر صرف رونا ہوتا تو رونے کی کیوں اتنی مخالفت ہوتی؟ صرف گریہ ہوتا، جس گریہ میں کوئی اثر نہ ہوتا، تو ظالم دنیا اس گریہ کی اتنی مخالفت کیوں کرتی؟ تم اگر غلط مانتے ہو عزاداری کو، غلط مانو، مگر عزاداروں کو قتل کرنے کی کوشش کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ صرف گریہ، ظاہری گریہ نہیں ہے، بلکہ یہ ظالم کے خلاف آواز احتجاج بھی ہے، مظلوم کی جیت کا اعلان بھی ہے، کربلا کا پیغام بھی عام کر رہا ہے۔ عزاداروں، کربلا کی جانب قافلہ لٹا ہوا آ رہا ہے، اربعین کی تاریخ ہے، قافلہ شام سے چلا کربلا کی جانب آ رہا ہے، اور ادھر روایتوں میں ہے کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، جن کی عظمت کو ہمارا سلام، پہلا زائر قبر حسین، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے رسول اللہ نے فرمایا تھا، یا جابر زر قبر الحسین، اے جابر حسین کی قبر کی زیارت کرو۔ عام طور پر یہ زری کے اوپر سنہرے لفظوں میں لکھی ہوئی حدیث بھی ہے، جو لوگ کربلا تشریف لے جاتے ہیں، پہلے تو زری میں عام طور پر ایسے ہی تھا، اور ہو سکتا کہ اس وقت بھی ہو، اے جابر اللہ تمہیں اتنی عمر دے گا، وہ موقع دے گا کہ تم زندہ رہو گے، میرے حسین کی قبر کی زیارت کرنا، کہ حسین کی زیارت 100 حج کے بعد، حسین، یہ کربلا اور یہ مقام جنت کے مقامات میں سے ایک مقامات ہے، اور ان کی زیارت کا ثواب 100 حج کے برابر ہے۔ روایتوں میں کہ جناب جابر امام کی نصرت کے لیے نہیں آ سکے، نابینا تھے، کمزور تھے، بینائی کمزور ہو چکی تھی، ضعیفی کا زمانہ تھا۔ جب امام کی شہادت کی خبر ملی تو پہلے سے بشارت بھی ملی تھی، اب وہ آمادہ ہو کر اپنے شاگرد یا اپنے غلام عطیہ کے ساتھ وہ امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا کی طرف چلے۔ انشاءاللہ ہم سب کو، آپ سب کو اللہ زیارت کا شرف نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ جناب جابر جب چلے ہیں تو روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب جابر نے نہر فرات سے غسل کیا، پورے آداب زیارت کے ساتھ اپنے بدن میں خوشبو لگائی، خوشبو کی جو گیاہیں تھیں اس کو اپنے بدن پہ ڈالا، اس خوشبو کو ملا، اور اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ جناب جابر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، ترتیب کے ساتھ اپنے شاگرد کا سہارا لیے ہوئے، یا حسین یا حسین یا حسین کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ جا کے جابر نے خود کو مولا ابا عبداللہ حسین کی قبر پہ گرا دیا، بے ہوش ہو گئے۔ جابر تم نے آج قبر کو دیکھا، وہ بھی کمزور بینائی سے، تم بے ہوش ہو گئے جابر، ذرا سید سجاد کے دل سے پوچھو، جابر ذرا زینب کے دل سے پوچھو، جب عمر سعد نے اعلان کیا تھا کون ہے جو حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑ رہا ہے، تو 10 گھوڑا سوار پہلے سے پامال بدن فرزند زہرا کا پامال کیا گیا، 11 محرم قافلہ جا رہا تھا، بے گورو کفن لاشا تھا، بیابان کی دھول کفن بنی ہوئی تھی، اس منظر کو زینب نے کیسے دیکھا، سید سجاد نے کیسے دیکھا؟ عزادار و تاریخ کہتی ہے، روایت کے الفاظ ہیں، کہ جناب جابر نے پھر کلام کرنا شروع کیا قبر امام حسین سے، اے مولا سلام ہو آپ پر، اے فرزند رسول السلام علیکم، یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ الحسین سلام قبول کرو، اے رسول کے بیٹے سلام قبول کرو، اے علی مرتضیٰ کے دلبند سلام قبول کرو، اے فاطمہ زہرا کے لخت جگر سلام قبول کرو۔ کلام کرتے کرتے پھر اپنے آپ زبان حال میں کہتے، مولا جواب کیوں نہیں دیتے، مولا جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر کہتے آخر وہ جواب کیسے دے کہ جس کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، جس کے بدن کو پامال کر دیا گیا۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ امام کی طرف سے جواب نہیں آ سکتا، جسمانی اعتبار سے زبان حال ہے، مولا کی مظلومیت کا اعلان کر رہے ہیں اور مولا کو یاد کر رہے ہیں۔ اور ادھر کربلا سے لٹا ہوا قافلہ، جو شام سے رہا ہوا قافلہ کربلا کے قریب آ رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ جیسے جیسے کربلا کے قریب قافلہ آ رہا تھا، بوئے کربلا، کربلا کی خوشبو بیویوں کے مشام تک پہنچ رہی تھی۔ سب نے بشیر سے کہا کہ ہرگز ہرگز ہم کربلا ہوئے بغیر جا نہیں سکتے، ہمیں کربلا کی جانب لے جایا جائے۔ اب کربلا کی طرف قافلہ جا رہا، دیکھیں ایک دن وہ تھا جب کربلا کے قریب 2 محرم کو قافلہ پہنچا تھا، تو جناب زینب نے اپنے بھائی سے کہا تھا، بھیا حسین یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا مقام ہے جہاں پر میرا دل ٹوٹ جاتا ہے، مجھے بڑی بے چینی ہوتی ہے، بھیا یہاں سے جلدی گزر جاؤ۔ سرزمین کربلا پر کبھی امیر المومنین بھی موقع صفین پہ پہنچے تھے اور چند لمحوں کے لیے مولا کی آنکھیں بند ہوئی تھیں اور اس کے بعد امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے. یا اللہ کے عاشق بندوں کا مقام ہے, یا اللہ کے عاشق بندوں کا مقام ہے. ساتھیوں نے پوچھا مولا یہ کون عاشق بندے ہیں؟ کہا اللہ کے وہ عاشق بندے جو اپنی جان نثار کریں گے. اللہ اکبر, یہ کربلا کی خصوصیت ہے. جو بھی قریب جاتا ہے عزاداروں, میں آپ کے جذبات میں عرض کروں, دیکھیں امام حسین کی زیارت کی عجیب بات ہے, خاص بات ہے. آپ باقی جگہوں پر بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں, ہر جگہ شوق زیارت اپنی جگہ پر رہتا ہے, لیکن جب امام حسین کی زیارت کے لیے جائیں, اور اگر خاص طور سے کوئی پہلی مرتبہ جا رہا ہے زیارت کے لیے, جو پہلی مرتبہ زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس نے محسوس کیا ہوگا کہ جیسے جیسے آپ کربلا کے قریب ہو رہے ہیں, فرض کریے کہ گاڑی سے جا رہے ہیں, کار سے جا رہے ہیں, بس سے جا رہے ہیں, دور سے کہا جاتا ہے کربلا کے قریب ہم ہو رہے ہیں, کربلا قریب آ رہی ہے, تو دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگتی ہیں, جذبات. کبھی دور سے گنبد دکھائی دیتا ہے, کبھی مینار دکھائی دیتا ہے, کبھی روزے کی دیواریں دکھائی دیتی ہیں, تو جذبات بڑھتے جاتے ہیں. مولا حسین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, جن کو زندگی بھر یاد کر کے جن کا غم مناتے رہے, جن کو روتے رہے, یہ غم امام حسین کی تاثیر اور محبت حسین کی تاثیر ہے کہ جب کوئی زائر جاتا ہے تو جیسے جیسے قبر کے قریب پہنچتا ہے اس کی دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں, جی چاہتا ہے جا کے مولا کی قبر شش گوشہ پر خود کو گرا دے. عزاداروں, جب آج 1400 سال بعد ایک چاہنے والے کے یہ جذبات ہوتے ہیں, تو جب شام سے رہا ہو کر قافلہ جا رہا تھا, زینب و ام کلثوم کے جذبات کیسے رہے ہوں گے؟ زینب و ام کلثوم کا حال کیا رہا ہوگا؟ اسی لیے علماء نے کہا ہے زیارت دو طریقے کی ہے. ایک زیارت زیارت اوقلائی ہے, جس میں ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, ترتیب کے ساتھ, پوری تشریفات اور آداب و اصول کے ساتھ زیارت ہوتی ہے, یہ زیارت اوقلائی زیارت ہے. اور ایک زیارت عاشقی والی زیارت ہے, اس شاقی زیارت ہے جس میں آداب اور رسول کا خیال تو ہوتا ہے لیکن جذبات اتنے آمادہ ہوتے ہیں کہ وہ تمام آداب بجا لانے کا وقت نہیں ہوتا, یہ جی چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی خود کو پہنچا دیں. ایک زیارت جابر ابن عبداللہ انصاری نے کی, وہ جو اوقلائی زیارت تھی, نہر فرات سے غسل کیا, خوشبو لگائی, آہستہ آہستہ پہنچے یا حسین یا حسین کہتے ہوئے. اور ایک زیارت عشاقی عاشقی والی زینب نے کی, قافلہ تیزی سے پہنچتا گیا, بہن اپنی بھائی کے قبر کے قریب پہنچی, خود کو گرا دیا, بھیا یہ زینب آئی ہے رہا ہو کر, اے میرے ماں جائے حسین, میں نے جس عالم میں تمہارے لاشے کو چھوڑا تھا, بے گور و کفن لاشا تھا, اور بھیا میرے بدن پہ, میرے سر پہ چادر نہ تھی جو میں تمہارے بدن پہ ڈال دیتی, بھیا بھیا میں شام گئی دربار میں لے جائی گئی, بھیا ننگے سر بازاروں سے گزاری گئی, بھیا تمہاری سکینہ قید خانے شام میں سو رہی ہے, بھیا تم ہوتے تو دیکھتے کس طرح سے بیمار کو تازیانے لگائے گئے. ایک طرف بہن بیان کر رہی ہے, ادھر روایت کے الفاظ ہیں کہ جب قافلہ قریب آ رہا تھا, بس آخری جملات, دور سے بھی قافلہ پہنچا نہیں تھا, جناب جابر بن عبداللہ انصاری عطیہ کے ساتھ ہیں, اور ایک مقام پہ ایک مرتبہ کچھ آنے والی سواریوں کی آہٹوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں, یہ دور سے سایہ سا نظر آتا ہے. عطیہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں, کوئی گروہ ہے. کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے خود کو غائب کر لے, ہو سکتا ہے کہ عمر سعد کا, ابن زیاد کا لشکر ہو تو حفاظت ہو جائے, اور اگر سید سجاد آ رہے ہیں تو استقبال کے لیے جاتے ہیں. عزادار و تاریخ کہتی ہے کہ عطیہ نے بڑھ کے کہا کہ کربلا کا قافلہ لٹ کر واپس آیا ہے, قید خانہ شام سے رہا ہو کر واپس آ رہا ہے. اب جناب جابر بن عبداللہ انصاری سربرہنا پابرہنا دوڑتے ہوئے پہنچے استقبال کے لیے. السلام علیکم اے فرزند رسول, اے مولا علی ابن حسین سلام قبول کرو, اے مولا سید سجاد چاہنے والے کا سلام قبول کرو. سید سجاد قریب آئے اور اس کے بعد جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے خطاب کر رہے ہیں, یا جابر ہا ہنا واللہ قتل رجالنا, اے جابر یہ وہی مقام ہے جہاں پر ہمارے شہیدوں کو شہید کیا گیا, یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرے بھائی کے سینے پہ برچھی کی انی لگی, یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرے چچا کے شانے کٹے, اے جابر یہ وہ مقام ہے جہاں پر قاسم کا بدن پامال ہوا. بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ سید سجاد فرماتے ہیں, اے جابر یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرے بابا کو شہید کیا گیا. کبھی سید سجاد خوش فرماتے ہیں, کبھی جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے
حسین کی آوازیں اٹھتی ہیں، اللہ یہ تو آخری منزل ہے، یہ وہ منزل ہے جہاں پر قبر بنی ہے، لیکن جس عالم میں یہاں سے قافلہ گیا تھا وہ کیفیت تو الگ تھی۔ بس آخری جملات، مجلس تمام ہے، عزادار و تاریخ کہتی ہے کہ جب قافلہ پہنچا، تین دن تک ماتم ہوتا رہا کربلا میں، تین دن تک ذکر ہوتا رہا، اور جب چلنے کا وقت آیا تو ایک مرتبہ پھر بی نے آواز دی، بھیا ایک دن جب مدینے سے چلے تھے، تو سواری پر سوار کرنے کے لیے جب جناب زینب قریب آئیں تو امام حسین کرسی سے اٹھے، ابو الفضل عباس کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹی، علی اکبر کے سر سے اماما گرا، پورے بنی ہاشم نے مل کر سوار کرایا تھا۔ زینب نے خطاب کیا، بھیا یہ زینب کیسے جائے، تنہا کیسے جائے، تمہارے ساتھ آئی تھی، اب اکیلی زینب کیا پیغام لے کر مدینہ جائے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار ہمارے قلیل اعمال قبول فرما، ہماری نیک توفیقات میں اضافہ فرما، مالک تمام زائرین کی حفاظت فرما، زیارت گاہوں کی حفاظت فرما، مومنین کی حفاظت فرما، زاداروں کی حفاظت فرما، ہم سب کو اتحاد و قوت و بھائی چارے کی توفیق میسر فرما، ہمیں اپنی کوششوں میں اخلاص نیت کی توفیق عطا فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، علماء کرام مراجع اعظم سب کی حفاظت و نصرت فرما، انقلاب اسلامی رہبر انقلاب کی حفاظت و نصرت فرما۔ مالک تجھے واسطہ ہے شہداء کربلا، ذکر شہداء کربلا کا، تمام مومنین جہاں کہیں ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہماری معرفت میں اضافہ فرما، ہم کو ہماری آئندہ نسلوں کو دین پر راہ حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس قابل بنا کہ امام کے لشکر کا حصہ بن سکیں، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
سلام کعبے دل ہا حسین جان، سلام شام اما فل ہا حسین جان،
حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جان،
سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای رهبر والا حسین جان، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای زاده زهرا حسین جان،
حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جان،
همیشه بلبم نام تو باشم، همیشه بلبم نام تو باشم، همی گویم که ای مولا حسین جانم، غمت را از دل و جان میپذیرم، غمت را از دل و جان میپذیرم، کنم برپا عزا یسرا حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جان،
سلام کعبه دل ها حسین جان، سلام کعبه دل ها حسین جان، سلام شمع من فل ها حسین جان،
حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جان،
سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای رهبر والا حسین
جانم حسین جانا
همیشه بلبم نام تو باشد همیشه بلبم نام تو باشد همی گویم که ای مولا حسین جانا قامت را از دل و جان می‌پذیرم قامت را از دل و جان می‌پذیرم کنم برپا از آیت را حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین